قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دعاء صحت کی التماس ہے جناب شوکت حسین اور جناب عارف حسین کے لیے. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں بحق بیمار کربلا، بحق اسیر بغداد مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، تمام بیماروں کو پروردگار شفائے عاجل و کامل عنایت فرمائے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الصادق عليه السلام: أحيوا أمرنا، فرحم الله من أحيا أمرنا. درود. لائق صد احترام مومنین اور مومنات، پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی، کہ اس نے ہمیں یہ سعادت عنایت فرمائی کہ جو حق مودت اہل بیت کے گھرانے کا ہے اسے ادا کرنے کے لیے فرش عزا پر آ جائیں. یقین جانیے گا، دراصل یہ سعادت ہمارے لیے ہے کہ ہم فرش عزا پر آ جائیں. وإلا یہ وہ گھرانہ نہیں ہے کہ جسے کسی کے تعارف کی احتیاج ہو، یہ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں کہ ان کا ذکر کرنے والوں میں ہمارا نام شامل ہو جائے. سن 1440 ہجری کے اس خمسہ ایام سجادیہ علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے کی آج پہلی مجلس ہے. انشاءاللہ آج سے 5 راتوں تک سلسلہ گفتگو یہاں پر جاری و ساری رہے گا. توفیق پروردگار اور کرم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے سائے میں عنوان احیاء کربلا اور تربیت امت در سیرت امام سید الساجدین علیہ الصلاۃ والسلام رہے گا انشاءاللہ. سرنامہ کلام میں جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس میں ارشاد صادق آل محمد علیہ السلام ہو رہا ہے کہ احیو امرنا فرحم اللہ من احیا امرنا, ہمارے امر کو زندہ کرو, پس پروردگار اللہ رحم کرتا ہے, اللہ رحمت نازل کرتا ہے اس پر جو ہمارے امر کو زندہ کریں. امر اہل بیت کیا ہے؟ تعلیمات اہل بیت بھی امر اہل بیت ہے. احیاء امر اہل بیت کیا ہے؟ مجلس کو برپا کرنا بھی احیاء امر اہل بیت ہے. احیاء امر اہل بیت کیا ہے؟ ان کی تعلیمات کو بیان کرنا یہ بھی احیاء امر اہل بیت ہے. احیاء امر اہل بیت کیا ہے؟ ان کی سیرت طیبہ کو لوگوں تک پہنچانا یہ احیاء امر اہل بیت ہے. احیاء امر اہل بیت اور کیا ہے؟ جو ان کا کلام نورانی ہے اس کی تلاوت کرنا, سننا اور سنانا, یہ احیاء امر اہل بیت ہے. یہ بھی احیاء امر اہل بیت ہے. کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. اے رسالت باپ کہہ دیجئے, یہاں پر رسول اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ اجر رسالت میری اہل بیت کی مودت ہے, پروردگار عالم رسالت ماں سے کہلوا رہا ہے کہ اے رسالت ماں, اے میرے حبیب, کہہ دیجئے لوگوں کو, بتا دیجئے کہ اگر کار رسالت کا اجر ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اہل بیت سے مودت رکھیں. کہیں کہیں پر کسی کسی قرآن کریم کے ترجمے میں اس آیت کے ترجمے کو جب بات مودت قربا پر آئی ہے تو ترجمہ محبت کر دیا گیا, حالانکہ اصل حال یہ نہیں ہے کہ یہاں پر مودت کا تقاضا کیا گیا ہے. عربی زبان اتنی گہری زبان ہے کہ جس میں زبر زیر کے فرق سے معنی تہو بالا ہو جایا کرتے ہیں, تو یہاں پر تو پورا کا پورا لفظ بما اپنے حروف اصلی کے تبدیل ہوا ہوا ہے. مودت اور محبت میں کیا فرق ہے؟ فقط ایک جملے کے اندر سن لیجئے. مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہوتی ہے, مودت ہوتی ہے. اس لیے کہ اگر اسے پانی سے محبت ہوتی تو بغیر پانی کے گزارا ہو جاتا. مودت ہے مچھلی کو, یہ اس بات کی دلیل ہے, اگر پانی سے نکال دو گے تو مر جائے گی. بس جس طرح سے مچھلی کو پانی سے مودت ہوتی ہے, اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو اہل بیت سے مودت رکھنی ہے. اور اس کے لیے کسی دلیل اور برہان کی ضرورت نہیں ہے, آپ دیکھ لیجئے, فرد نظر آ جائے گا اس فرد کے اندر کہ جسے اہل بیت سے مودت ہو اور جسے اہل بیت سے محبت ہو. یہ جو نام حسین پر ہم اپنا سر و سینہ پیٹتے ہیں یہ مودت کی علامت ہے. اور ہم اپنے آپ کو میں یہ نہیں کہوں گا مارتے ہیں, میں یہ کہوں گا کہ وہ ماتم ہے, کیونکہ وہ ایک کیفیت ہے. دراصل وہ ایک کیفیت کا نام ہے. ماتم اپنے آپ کو مارنا نہیں ہے عزیزو. وہ انسان کہ جو انسان اب ماتم حسین علیہ السلام کر رہا ہوتا ہے، آپ اسے اپنی عام زندگی میں دیکھ لیجئے، اگر ذرا سا کنکر اس کے پاؤں میں چپ جائے تو آخ اور اف کرتے ہوئے نہیں تھکتا۔ اگر کوئی آ کر ذرا سا ہاتھ زور سے اس کے شانے پر رکھ دے تو دیکھ کر کہتا ہے خیریت تو ہے، کیا ہوا، جسارت کیوں کر رہے ہو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہی انسان اگر اس کیفیت میں نظر آ رہا ہے کہ ماتم کر رہا ہو، درد نہ ہو رہا ہو، جیسے جیسے مصیبت کے بیان میں تیزی آتی جائے، اس کے ماتم میں تیزی آتی جائے، درد کا احساس نہ ہو، اسی کو مودت اہل بیت کا ایک مصداق کہتے ہیں۔ اور آپ گھر میں دیکھ لیجئے، جو انسان اپنے بچوں سے کرتا ہے وہ کیا ہے، محبت ہے یا مودت ہے؟ بس یہ قاعدہ ہو گیا، جس کے بنا انسان رہ پائے، محبت تو رکھتا ہو، پسند تو کرتا ہو، وہ محبت، اور جس کے بنا انسان جی نہ پائے اسے مودت کہتے ہیں۔ ہمارا تعلق اہل بیت کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، اور الحمدللہ بفضل پروردگار عالم ایسا ہے، اور پروردگار عالم اس کیفیت کو برقرار رکھے اور اس کیفیت کو منتقل کرے ہماری نسلوں کے اندر۔ اس کی وجہ ہی کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، میں پھر اس کی وجہ میں نہیں جاتا، انشاءاللہ پھر کبھی کسی اور وقت سے۔ احیاء کربلا اور تربیت امت، مولا سجاد علیہ السلام کی سیرت میں، جیسے کہ ابھی آپ کی خدمت میں عنوان کا اعلان کیا گیا، احیاء کربلا، احیاء امر اہل بیت، سرنامہ کلام میں جو چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث نورانی کو تلاوت کیا گیا، میں حدیث نورانی کیوں کہہ رہا ہوں، زیارت جامعہ کے جملے، کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوی و فعلکم الخیر و عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم و شانکم الصدق و الرفق و قولکم حکم و حتم و رأیکم علم و حتم۔ آپ کا کلام نور ہے، آپ کا کلام نور ہے۔ وہ علماء جو علماء حقہ ہیں، جو اہل بیت کی ڈیہڑی پر اپنی جھولی کو پھیلا کر اپنا کشکول علم آگے کر کے ان کے در سے علم کی بھیک حاصل کرتے ہیں، کوئی ان سے جا کر پوچھے کہ ان اہل بیت کا کلام نور ہے یا نہیں ہے، کوئی ان سے جا کر پوچھے کہ جنہوں نے اہل بیت کے کلام کو اتنا پڑھا کہ اب ان پر کلام اہل بیت کا رنگ چڑھ چکا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک شخص ہے کہ جس نے ایلن ایتھرٹن کو بہت پڑھا ہے، کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے شیکسپیئر کو بہت پڑھا ہے، کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے ایرسٹوٹل کو بہت پڑھا ہے، کوئی ایسا شخص ہے جس نے سوکریٹس کو بہت پڑھا ہے۔ آپ اس نے کسی بھی اسکالر کو اتنا پڑھا ہے کہ آپ دو پیراگرافس لے کر جائیں اس کے پاس، ایک سادہ پیراگراف ہو، ایک ایلن ایتھرٹن کا ہو، ایک شیکسپیئر کا ہو، اور آپ سادے پیراگراف کی کوئی ایک لائن پڑھ کر کہیں کہ شیکسپیئر نے یہ کہا ہے، وہ کہے گا میں مان ہی نہیں سکتا، اس کلام سے شیکسپیئر کی بو ہی نہیں آتی۔ بالکل اسی طرح سے وہ علماء اور وہ افراد کے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں ایسے وہ تزن ہوتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے لے کر جائیے دو اقتباسات اور سوال کیجئے تو آپ کو کہیں گے کہ یہ نہیں نظر آتا کہ جس سے نور نکل رہا ہے، یہی تو میرے مولا کا کلام ہے۔ کلامکم نور، کلامکم نور۔ چھٹے امام، چھٹے مولا، چھٹے سرکار، صادق آل محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کسی نے آ کر سوال کیا، مولا این الجنہ، جنت کہاں ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا انتم فی الجنہ، تم جنت میں ہو، فَاسْأَلُ اللَّهَ أَن لَّا يُخْرِجَكُم مِّنْهَا، کسی نے سوال کیا مولا جنت کہاں ہے؟ امام نے فرمایا کہ تم جنت میں ہو، اللہ سے دعا یہ کرو کہ وہ تمہیں جنت سے خارج نہ کر دے۔ کہا مولا سمجھ نہیں آیا، مولا نے ارشاد فرمایا کہ الم تقر بولایتنا، کیا تم ہماری ولایت کا اقرار نہیں کرتے؟ اور اس کے بعد ہماری ولایت کا اقرار کرنے کے بعد ہماری محفل میں آ کر نہیں بیٹھے ہوئے؟ تو سمجھ میں آیا کہ جو اہل بیت کی مودت اور ان کی ولایت کا اقرار کرتا ہو اور اہل بیت کی محفل اور مجلس میں آ کر بیٹھ جائے، وہ پھر یہ نہ سمجھے کہ کسی عام مقام پر بیٹھا ہے، وہ یہ مان لے کہ جنت الفردوس کے ایک باغ میں آ کر بیٹھا ہے۔ اور آئمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام نورانی میں، کلام مبارک کے اندر ایسی احادیث موجود ہے کہ جن سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ جہاں پر مجلس امام حسین علیہ السلام ہوتی ہو، جہاں پر ہم اہل بیت کا ذکر برپا کیا جائے، اس جگہ اس ٹکڑے کا سٹیٹس جنت کا سٹیٹس ہو جایا کرتا ہے۔ اور یوں ہی تو نہیں فرشتے یہ کہتے، پروردگار عالم سے فرشتے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اے خدا ہمیں اجازت دے کہ ہم آسمان سے نازل ہو کر زمین پر وہاں جائیں کہ جہاں پر حسین ابن علی علیہ السلام کی مجلس برپا ہو رہی ہو، اور پھر وہ اجازت پاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اذن پانے کے بعد یہ نازل ہوتے ہیں زمین پر، فرش عزا پر آ کر بیٹھتے ہیں، اور فرش عزا پر آ کے وہ اپنے پروں کو مس کرتے ہیں ان افراد کے چہروں سے کہ جو مجلس عزا میں آ کر شریک ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ پلٹتے ہیں جنت کے باغوں میں۔ جب یہ جنت میں جا کر پلٹتے ہیں تو حوران جنت والغرمان اور غلمان ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو کہ تمہارے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جو ہم نے جنت الفردوس کی بہترین خوشبو مشک و عنبر کی بھی نہیں سونگ رکھی ہے۔ جنت، جنت کے الگ الگ سٹیجز ہیں، الگ الگ لیولز ہیں، الگ الگ مرحلے ہیں۔ ایک جنت جنت الماوا، ایک جنت جنت عدن، ایک جنت جنت الفردوس۔ ان جنتوں میں سے سب سے جو اعلیٰ جنت ہے اس کا نام ہے جنت الفردوس۔ جنت الفردوس میں بہت ساری پروردگار عالم کی لام اتنا ہی انفائنائٹ انکاؤنٹیبل نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت خوشبو کی نعمت ہے۔ خوشبو کی الگ الگ ٹائپس ہیں جنت کے اندر۔ ان خوشبوؤں میں سب سے بہترین، سر فہرست، ٹاپ آف دا لسٹ خوشبو مشک اور عنبر کی خوشبو ہے۔ مگر قرآن جنت یہ کہتی ہے کہ جو فرش عزا حسینی پر بیٹھتا ہے اس کی خوشبو نہیں، وہ ملک کے جو اپنا پر اس فرش عزا پر آنے والے مومن کے چہرے سے مس کر کے جو تھوڑی خوشبو لے کر جا رہا ہے اس کا یہ سٹیٹس ہے کہ مجھ کو عنبر سے افضل ہے۔ اچھا، اب میرا ایک سوال ہے، آپ یہ کہیں گے آقا صاحب آپ کیا فکٹیشیس باتیں کرتے ہیں ممبر پہ جا کر، فکشن بیان کرتے ہیں نا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ افراد کے جو سپر نیچرل فورسز کے اوپر، وہ ویسٹ کے سکولرز کے جو سپر نیچرل فورسز کے اوپر تو ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، مگر جب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار عالم نے اپنے اختیار سے نعمتیں اور طاقتیں اختیار عطا کی ہوں، اس پر ایمان نہیں رکھتے، اسے فکٹیشیس کہتے ہیں۔ دراصل جو چیز فکٹیشیس ہے اسے صحیح سمجھتے ہیں، اور جو اللہ کا، جو خالق کائنات ہے، جو منعم حقیقی ہے، اس کا اپنے بہترین بندوں کو عطا کیا ہوا اور وہ طاقتیں کہ جو اللہ نے انہیں عطا کی ان پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے یا نہیں؟ آپ دیکھ لیجئے جتنے سپر نیچرل فورسز کے اوپر مبنی میگزینز ہیں، رسالے ہیں اور آرٹیکلز ہیں اور ریسرچز ہیں، آپ ان کو ذرا پڑھیے، آپ کہیں گے ایسا لگتا ہے کہ یہ معجزے کا اقرار کرنے والے لوگ ہیں، مگر جب آپ کہیں کہ قال الصادق علیہ السلام اور قال الباقر علیہ السلام، وہ فوراً وہاں سے ہٹ جائیں گے، کہ نہیں یہ تو ہم نہیں مانتے۔ بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جابر ابن حیان کہ جو ان 4,000, 6,000, 8,000, 12,000 افراد میں سے ایک تھا کہ جس نے صادق آل محمد علیہ السلام اور باقر العلوم النبیین کے سامنے زانو ادب طے کر کے کیمسٹری کا علم حاصل کیا، اس کے علم کو تو مانیں گے، جو معدن علم حقیقی ہے اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اس کی خوشبو کیا کا عالم ہے کہ جو یہاں پر آ کر بیٹھتا ہے اپنے دل میں محبت اہل بیت اور ولایت اہل بیت لے کر جو آتا ہے. اچھا بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی عزیزو, بہار الانوار کی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, جو چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم سے ریفرنس لے لیں, عربی عبارت ان کی خدمت میں ہم پیش کر دیں گے. اچھا جب یہ واپس جاتے ہیں قرآن جنت نے کہا کہ تم سے ایسی خوشبو آ رہی ہے ہم نے مشکمبر کی بھی ایسی خوشبو نہیں سونگی, تو دوسرے فرشتے کے جو اس وقت اس گروپ آف ملائکہ کے ساتھ زمین پر نازل نہیں ہوا تھا وہ اللہ سے کہتا ہے, نہیں وہ ملائکہ سے کہتا ہے جو ہو کر آئے تھے کہ پلیز اگر ہو سکے تو ہمیں بھی لے چلو. وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم تمہیں نہیں لے جا سکتے اس لیے کہ وہاں پر مجلس عزا ختم ہو چکی ہے, مومنین اپنے گھروں کو واپس پلٹ چکے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں, پھر بھی ہمیں لے کر چلو فرش عزا پر, اب ہم اپنے پروں کو مومنین کے چہروں سے اور ان کے سینوں سے مس نہیں کریں گے, اب ہم اس فرش سے اپنے پروں کو مس کریں گے کہ جس فرش پر مولا کا ذکر برپا ہوا تھا. فرش عزائے حسینی سے مس کرتے ہیں اور وہی خوشبو پاتے ہیں, اور اس کے بعد ثم ارجو الی السما, اور اس کے بعد پرواز اختیار کرتے ہیں عالم بالا کی طرف, آسمانوں کی طرف. لہذا اپنی قدر و منزلت کو جانیے, اس فرش عزا کی قدر و منزلت کو جانیے. سید محمد حسینی محمد حسین طبع طبعی جو صاحب تفسیر المیزان ہیں, ایک حسینیہ میں گئے, بات احیاء کربلا سے پہلے میں آپ کی خدمت میں احیاء امر اہل بیت کی پیش کر رہا ہوں, یہ بات ذہنوں میں رہے. ایک حسینیہ ایک امام بارگاہ میں گئے, اور جیسے ہی اس امام بارگاہ میں داخل ہوئے اس حسینیہ اس امام بارگاہ کی دیواروں کو چومنے لگے, بوسہ دینے لگے. اب شاگرد ساتھ ہے, شاگرد نے استاد کا ایک عمل دیکھا, سمجھ نہیں آیا, بہت سوچ کر بڑی دیر رک کر سوال کیا, استاد محترم یہ بتائیے کہ کیا حکمت ہے اس کی, کیا حکمت ہے؟ کہتے ہیں صاحب تفسیر المیزان یہ کہتے ہیں, خدا کی قسم کل قیامت کے میدان میں اس امام بارگاہ کی اینٹیں بھی پروردگار عالم سے حق کے شفاعت کو پائیں گی. کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ اب یہ اینٹیں عام اینٹیں نہیں رہی ہیں. یہ عام اینٹیں کیوں نہیں رہی ہیں؟ کیونکہ ان کی نسبت جڑ گئی ہے حسین ابن علی سے, زہرا کے لال سے ان کی نسبت جڑ چکی ہے. اب جس جس شے کو اہل بیت سے نسبت ہو جائے گی اس کا مقام بلند ہو جائے گا, اس کا مقام بلند ہو جائے گا. نسبت کیا ہے؟ چلیں یہ بھی سنتے چلیں, نسبت کیا ہے؟ سمپل سی ایک بات ہے, قبلہ رخ کر کے کسی حلال گوشت جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے کر ذبح کرو گے تو حلال, بغیر اللہ کا نام لیے ذبح کر دو گے تو حرام. نام خدا کی نسبت نہ جوڑو گے تو حرام, نسبت جڑ جانے سے وہی جانور حلال. اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے, چوکھٹ کے ساتھ ایک بٹن لگا ہوا ہے, بیل بٹن ہے, آپ نے اسے پریس کیا, ٹنگ ٹونگ بیل بج گئی. آپ نے انتظار کیا کوئی آ کر دروازہ کھولے گا تو میں اس گھر کے اندر داخل ہو جاؤں گا. گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیا آپ نے کبھی ایک بار بھی ایسا کیا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو چوما ہو اس کے بعد داخل ہوئے ہو؟ ایک بار کبھی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی کیا ہے؟ مگر جب درِ حسین ابن علی پر پہنچتے ہیں تو چوکھٹ کا دروازہ کا اس زمین کا بوسہ لیے بغیر اندر داخل نہیں ہوتے. اور یقین جانیے گا اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں. جو لوگ محروم ہیں وہ کیا جانے, مگر جو لوگ پروردگار عالم نے جن افراد کو یہ نصیب کر رکھا ہے کہ جب جب وہ جاتے ہیں چوکھٹ کو چوم کر اندر انٹر ہوتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ اس کی برکت کیا ہے, بتانے کی ضرورت نہیں. اسی طرح سے گھر کے اندر بہت ایسا ہوتا ہے کہ ہم دسترخوان بچھاتے ہیں, لوگوں کو اپنے گھر دعوت میں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ ہمیں خوشی ہوگی کہ ہمارے گھر ہمارے مہمان بنو, اب جو بھی بناتے ہیں آنے والے مہمان کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے کچھ ڈشز تیار کرتے ہیں اور دسترخوان پر رکھتے ہیں, اور آنے والا آ کر کھاتا ہے, جو کھاتا ہے خود ہی کھاتا ہے بے فکر ہو کر, اپنا گھر سمجھ کر تو ٹھیک, ورنہ جو شرما رہا ہوتا ہے آپ اسے اگر ہم اپنی اور آپ کی زبان میں کہیں تو کیا کرتے ہیں, تان کرتے ہیں اسے, فورس کرتے ہیں, اسے آفر کرتے ہیں کہ تھوڑا اور لے لیجیے. دعوت, گھر کی دعوت اور ہے جب گھر پر دعوت کا دسترخوان بچھائیں, اور جب نیاز کا دسترخوان بچھائیں تو جملہ بدل جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کھا لو, فکر نہ کرو, اگر بیمار بھی ہو تو شفا مل جائے گی, اس لیے کہ یہ کوئی عام غذا نہ رہی, اسے نسبت ہو گئی ہے, تبرک حسینی بن چکا ہے, نام حسین کی برکت سے اس میں شفا پروردگار نے رکھ دی ہے. پروردگار نے اس میں شفا رکھ دی ہے, یہ نسبت. اور نسبت کی بڑی مثالیں, اس لیے کہ دو پہاڑوں کے درمیان دوڑ لگانے کا نعوذ باللہ من ذالک کوئی تصور نہیں بنتا, مگر ان دو پہاڑوں کو نسبت ہے اس بی بی سے کہ جس بی بی نے توکل کی وہ مثال قائم کر دی. میں توکل کی بات کروں یا میں حجت خدا پر ایمان کی بات کروں, کیا تھا جناب حاجرہ نے حجت خدا پر ہی تو ایمان کر کے صبر کر کے بیٹھی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا, یہی کہا تھا نا کہ اے حاجرہ یہیں پر ٹھہریے اس نو زائدہ بچے کے ساتھ, اس شیر خار بچے کے ساتھ یہیں پر انتظار کیجئے, حکم خدا انجام دے کر میں واپس یہیں آؤں گا. تو اب جناب حاجرہ کو اتنا ایمان ہے, اللہ کے نبی پر ایمان کا یہ نمونہ پیش کیا, اب توکل یہ ہے کہ کوشش اپنی کرنا ہے, بیٹھے بیٹھے زمزم کا کنواں بھی نہ آئے گا ہاتھ. حضرت بی بی حاجرہ نے دو پہاڑوں کے درمیان دوڑ لگانا شروع کی, اور وہاں پر حضرت اسماعیل نے جیسے ہی اپنی ایڑیوں کو زمین پر رگڑا تو آب زمزم کا کنواں جاری ہو گیا. پروردگار عالم نے کہا کہ اب یہ دوڑ میں مسلمان جب تک آتے رہیں گے قیامت تک, حج ان کا مکمل نہ ہوگا جب تک انہیں ان دو پہاڑوں کے درمیان دوڑ نہ لگوا دوں, صحیح نہ کروا دوں. یہ نسبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ آپ تین پتھروں, تین مقامات کو تو پتھر سے سنسار کرتے ہیں, ایک پتھر کا بوسہ لیتے ہیں, تین کو سنسار کرتے ہیں ایک کا بوسہ لیتے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم اس کے پیچھے حکمت کیا تھی کہ پروردگار عالم نے تین کو پتھر مروائے اور ایک کا بوسہ دلوایا. ایک اور ایسا واقعہ, مولا کائنات جناب قمبر سے کہا قمبر جا کر تربوز لے آؤ, جناب قمبر تربوز لے کر آئے. اب یہ میں ضمناً آپ کو سماعت فرما رہا ہوں, آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پہلا تربوز آیا, کاٹا, کڑوا نکلا, تلخ نکلا, کہا قمبر جاؤ اور دوسرا تربوز لے کر آؤ. اب یہ وہ افراد تھے, یہ جو قمبر, میسم, عمار, سلمان, بوزر, مقداد, یہ افراد وہ افراد تھے, یہ افراد وہ افراد تھے کہ جو اپنے لبوں کو جنبش بھی نہیں دیتے تھے جز اس کے کہ حکم امیر المومنین ہو جائے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں اپنی ناقص سمجھ میں کہ یہ سوچنے کا بھی اختیار اپنے پاس نہ رکھتے ہوں گے, تسلیم میں خم ہوا ہوگا اپنا سر اور اپنا ارادہ اور اپنا تصور حکم امیر المومنین کے سامنے. اس کے علاوہ اتنا عالی مقام اور مرتبہ کوئی پا نہیں سکتا, اتنا اپنے آپ کو جھکا دیا اس در پر کہ اتنے بلند ہوئے. دوسرا آیا, کاٹا, کڑوا نکلا, تلخ نکلا, ککمبر ایک اور لے کر آؤ. تیسرا تربوز آیا اور لائے گئے, جب اس کو کھولا گیا, کاٹا گیا, تو وہ بھی تلخ نکلا, ککمبر ایک اور لے آؤ. اور اب جو تربوز آیا جب اسے کاٹا اور مولا نے اسے چکھا ہے تو وہ شیرین اور میٹھا نکلا. جناب قمبر مولا کائنات کو دیکھ کر مسکرائے اور کہا جعل تو فدا کا یا ابو الحسن, میں آپ پر قربان ہو جاؤں اے ابو الحسن, کوئی حکمت ہے اس کے پیچھے؟ ضد نہیں بجانا. مولانا نے فرمایا کہ اللہ نے کائنات کی ہر شے کے سامنے میری ولایت کو پیش کیا تھا, جس نے قبول کیا اللہ نے اسے مقبول کیا, جس نے میری ولایت کو رد کیا اللہ نے اسے مردود کر دیا. یہ تین وہ تھے جس نے میری ولایت کو رد کیا تھا, یہ ایک وہ تھا جس نے قبول کیا تھا, اللہ نے اس میں مٹھاس کو رکھ دیا. اب مجھ سے یہ نہ پوچھئے گا کہ کیا حکمت تھی کہ یہاں پر تین کڑوے نکلے اور ایک. یہ تو مشیت پروردگار عالم ہے کہ اس وقت مولائے کائنات علیہ السلام اور جناب قمبر کے درمیان جو کنورزیشن ہو رہی تھی, اگر یہ نہ ہوتی تو تاریخ میں ریکارڈ کہاں ہوتی؟ اگر ریکارڈ نہ ہوتی تو ہم تک کیسے پہنچتی؟ ورنہ یہ غلامان حیدر کرار تو وہ افراد تھے کہ مولا کی آنکھوں کی جنبش اور مولا کے لبوں کے ہلنے سے سمجھ جاتے تھے کہ مولا کیا چاہتے ہیں. تو یہ نسبتیں جو ہیں, جو جڑی ہوئی ہیں, وہ اس انداز سے جڑی ہوئی ہیں کہ آپ مقام ابراہیم کے, جس کو نسبت ہو گئی ایک نبی کے قدموں سے, اسے جا کر چومتے ہیں. اور یہی نسبت ہے کہ جو جڑ جاتی ہے جب اہل بیت کے گھرانے سے, اور جس جس سے نسبت جڑ جائے وہ عالی مرتبہ ہو جاتا ہے. ہم کہیں پر بیٹھک لگاتے ہیں, کہیں پر ہم گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں, مثال کے طور پر ہماری بلڈنگ کی جو کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہے, کہیں کوئی مسئلہ ہے کہ جس کو حل کرنا ہے اور ہم نے سمجھدار باشعور افراد کو بلایا اور ایک میٹنگ آرگنائز کی, کہیں پر کوئی سیمینار ہے, وہ سیمینار کوئی اچھی بات سمجھنے کے لیے یا پبلک ویلفیئر کے لیے آرگنائز کیا گیا ہے, وہ ایک میٹنگ, ایک کانفرنس, ایک سیمینار ایک چل رہا ہے. لیکن ان محفلوں کے بارے میں کبھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہوگا؟ مگر جب فرش عزائے حسینی بچھا لیتے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ فرشتے نہیں آتے, فرشتوں کے سردار ہستیاں بھی اس مجلس میں آ کر شریک ہو جاتی ہیں. کیوں؟ نسبت کی وجہ سے. یہ نسبت وہ نسبت ہے جس جو جو ان سے جڑتا چلا جائے گا, جو جو ان سے جڑتا چلا جائے گا. ابھی میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں, سن لیجئے. میں کچھ اور بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن اب مجھے اجازت دیجئے کہ یہ جو بات نسبت کے اعتبار سے شروع ہو گئی ہے یہ اپنے تکمیل تک کسی اعتبار سے پہنچ سکے. میں آپ کی خدمت میں مصرع عرض کرتا ہوں, مصرع میں پڑھوں گا, شاعر کا نام آپ بتا دیجئے گا. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دیپنا است حسین, سرداد نداد دستر دست یزید, حقا کے بنا لا الہ است حسین. ایک جملہ درمیان میں روک کر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, حسین کو دیندار سمجھنے والے اور ہوتے ہیں, حسین کو دین ماننے والے کچھ اور ہوتے ہیں. حسین کا شمار دینداروں میں نہیں, حسین کا شمار تو دین میں ہے. حسین دین ہے, حسین بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. شاعر کا نام کیا ہے بتا دیجئے جلدی سے. بالکل, خواجہ محی الدین چشتی. ٹھیک ہے, خواجہ کا آپ سارے مل کر کوئی ایک شعر اور سنا دیجیے. جو بند آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا ہم نے, شاہ است حسین والا بند, اس بند کے علاوہ خواجہ کا کوئی اور شعر, ایک شعر, ایک مصرع سنا دیجیے سارے مل کر. مگر نہیں, آپ سارے مل کر بھی خواجہ کا شاہ است حسین کے بند کے علاوہ ایک شعر نہ سنا سکے. تو اب میرا سوال ہے کہ یہ بتائیے گا, یہ مصرے لکھ کر خواجہ نے حسین ابن علی کو پہچنوایا یا ان مصروں نے خواجہ کو پہچنوایا؟ اگر خواجہ نے حسین ابن علی کو پہچنوایا ہوتا تو آپ کو خواجہ کے اور اشعار بھی یاد ہوتے, اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ خواجہ کے جو مصرے ہیں وہ ہماری آپ کی زبان میں بھی نہیں, زبان فارسی میں ہیں, مگر ہمیں یاد ہے, ہمیں یاد ہے, ازبر ہیں, ہمیں بچے بچے کو یاد ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ کوئی ذاکر اہل بیت پر احسان نہیں کرتا ان کا ذکر کر کے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اہل بیت کا ذکر کر کے اہل بیت کو پہچنوایا. کوئی خطیب خطابت اس لیے نہیں کرتا کہ اہل بیت کو پہچنوائے, کوئی شاعر اس لیے شعر نہیں کہتا کہ اہل بیت کو پہچنوائے, کوئی مقرر تقریر اس لیے نہیں کرتا کہ اہل بیت کو پہچنوائے. یہ سب خدمت کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتا سکیں, دنیا کو بتا سکیں کہ دیکھو ہمارا تعلق اس گروہ اہل بیت سے ہے, انہیں ماننے والوں میں سے ہمارا تعلق ہے, ہم وہ ہیں کہ جو انہیں مانتے ہیں, یہ ہمارے لیے ہے. یہ بات تو آپ نے بندہ بشر نوع بشریت کی سنی, خاموش دنیا کی مثال سن لیجیے. خاموش دنیا کی کیا مثالیں, جو آفاق ہے نا دنیا کے, ستارے, چاند, سورج, یہ بہت زیادہ ہل رہا ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, ایک درود بھیجیے مل کر محمد و آل محمد. یہ فطرت انسانی ہے کہ اگر میرا ہاتھ لگ کر ہل رہا ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بار بار میرا ہاتھ لگ رہا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہل رہا ہے. خاموش کائنات کی کیا مثال لیں گے آپ؟ خاموش کائنات کی مثال یہ ہے, کتنے ستارے, کتنے سیارے, چلے ستاروں کی مثال لے لیں, کتنے ستارے ہیں, ان گنت ستارے, سورج سے بڑے بڑے سائز کے ستارے, مگر ہمیں کسی کا نام یاد نہیں ہے, مگر ایک ستارہ جو اتر کر درے زہرا پر نازل ہو گیا, زہرا کا نام ہم سب کو یاد ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ جو آسمان سے اترا تھا وہ اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے آیا تھا. جبریل آسمان سے زمین پر اہل بیت کے تعارف کے لیے نہیں آتے تھے, اپنے آپ کو نسبت دینے کے لیے آتے تھے اس در سے. رضوان جنت اہل بیت کے بچوں کا حسنین کریمین زہرا کے ان دو شہزادوں کا درزی بن کر آسمان سے زمین پر خود اپنی پہچان کے لیے آیا تھا. اب یہ سارے کے سارے مل کر ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دے رہے تھے کہ یاد رکھو, اگر اپنی پہچان بنانا چاہتے ہو تو جھک, اپنے آپ کو اس در پر جھکا لو, یہ در تمہیں بلند کر دے گا. اور پھر تمہیں کسی بے ساخی کی ضرورت نہیں ہوگی, پھر تمہیں کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. اور اگر ساری کائنات مل کر تمہیں ختم بھی کرنا چاہے, تمہیں دبانا بھی چاہے, تو کبھی سلمان بن کر ابھرو گے, کبھی میسم بن کے ابھرو گے, کبھی بوزر بن کے ابھرو گے, کبھی مقداد بن کر ابھرو گے. یہ ہے کیا ہے, احیائے کربلا. یہی نسبت تھی, یہی نسبت کہ جو نسبت حسین ابن علی کو اپنے نانا رسول خدا سے تھی, کہ احادیث یہ بیان کرتی ہیں, زیارتیں یہ بیان کرتی ہیں, ائمہ کی اخبار یہ بیان کرتی ہیں کہ جس نے حسین کو اذیت دی اس نے رسول کو اذیت دی, جس نے رسول کو اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی, جس نے فاطمہ زہرا کو اذیت دی اس نے محمد مصطفیٰ کو اذیت دی, اور جس نے محمد مصطفیٰ کو اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی, اور جس نے خدا کو اذیت دی فقط, پڑھیے گا جا کر حدیث میں کیا الفاظ ہیں. اور یہی وہ بات تھی کہ جس کی وجہ سے حسین ابن علی کربلا تشریف لے آئے. ذرا تاخیر کے ساتھ مگر میں اپنے موضوع سے متصل ہوں. امام حسین علیہ السلام کربلا توحید کو زندہ کر رہے ہیں, رسالت کو زندہ کر رہے ہیں. وہ افراد ناانصافی کرتے ہیں, وہ افراد ظلم کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے اپنی جان نماز پر قربان کر دی. بہت معذرت کے ساتھ ذرا سخت الفاظ ہے, لیکن انشاءاللہ کہ بزرگان اور جوان قبول فرمائیں گے. ظلم کرتے ہیں یقیناً جو یہ کہتے ہیں کہ قتل الحسین لاجل الصلاۃ. جا کر تاریخ میں دیکھیے تو صحیح کہ اس جملے کا اوریجنیشن کہاں سے ہے, کس نے یہ جملہ کہا پہلی بار اور کس مقصد سے کہا, اور اس جملے کو کیوں فلوٹ کیا گیا. بس کوئی ایک اچھا نعرہ, کوئی ایک سلوگن آ گیا, فوراً سے اس کو فیشن بنا کر قبول کر کے بیان کرنے لگے, فارورڈ کرنے لگے. اب ایک جملے کے اندر اگر سمجھانا چاہوں, میں آپ کی خدمت میں بار بار کا سنا ہوا یہ جملہ اور یہ جملے اور یہ باتیں ہیں, مگر مجھے یہ بتائیے کہ نماز کس کا حصہ ہے؟ سارے مل کر بولیں گے نماز کس کا حصہ ہے؟ فروع دین کا حصہ ہے. حسین کون ہے؟ امام. امامت کس کا حصہ ہے؟ اصول دین. اب فقط اتنا بتا دیجئے اصول دین افضل ہے یا فروع دین؟ اگر اب بھی سمجھ نہ آیا ہو تو نماز کو افضل کہنے والوں مجھے یہ بتاؤ, تم نے جو نماز پڑھنا شروع کی وہ کس کے کہنے سے شروع کی؟ اگر اس نے نہ کہا ہوتا تو تمہیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ نماز پڑھنا ایک واجب ہے. کیوں اسے تو یاد رکھا مگر جس نے وہ سکھایا اسے یاد نہ رکھا. اور یہ مسلمات دین ہیں, یہ مسلمات مذہب ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. عجیب پر آشوب دور آ چکا ہے کہ اب مسلمات کو ہمیں جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے. یہ عجیب بات ہے. وہ مسلمات یہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر بزرگان سے لے کر آج تک پشت در پشت تلتے چلے آ رہے ہیں, کبھی کبھار ان مسلمات کو جسٹیفائی اور ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. لہذا اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہیے, اس لیے کہ دور آخر کی جو علامات ہیں, علامات علائم آخر الزمان, اس کے اندر یہ موجود ہے کہ رات کو ایمان کے ساتھ سوئے گا, صبح اٹھ کر ایمان ضائع ہو چکا ہوگا. صبح کو ایمان کے ساتھ گھر سے نکلے گا, گھر واپس پڑھنے گا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ چکا ہوگا. ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ مومن اور غیر مومن کی فرق کس ذات پر ایمان کے ذریعے سے ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں ہمارا ایمان ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ٹکا ہوا ہے. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, مولا کائنات علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں, رسالت ماں بھی ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ دین کی مرکزی ایل علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے, اس کے گرد گھوم رہا ہے. اور یہ بات انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی کہ کس طرح سے کہ یہ جو عبادات ہم انجام دیتے ہیں ان کی قبولیت کا جو سبب ہے وہ ان کی اہل بیت کی محبت کس طرح سے ہے. وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا, بس دو جملے مصائب کے سنیے, آنسوؤں کا پرسہ پیش کیجئے, ماتم کا پرسہ پیش کیجئے, اور اس بی بی کی رضا کو حاصل کرنے کا سامان فراہم کیجئے کہ جو ہر اس جگہ پر, ہر اس فرش پر اپنا رومال لے کر پہنچ جاتی ہیں کہ جہاں پر بیٹے کا ذکر ہو رہا ہو, جہاں پر بیٹے کی مصیبت کا پرسہ پیش کرنے والے غب خاران حسین آئے ہوئے. کیا ہے وہ آنسو کے جو انسان کے دل کا نرم ہونا, دل کے نرم ہونے کے بعد آنکھوں میں آنسوؤں کا بھر جانا, آنسوؤں کے بھر جانے کے بعد ان آنسوؤں کا آنکھوں سے نکل کر رخسار پر پہنچنا, رخسار پر پہنچنے کے بعد ریش داڑھی سے ہوتے ہوئے زانو پر گرنا, ہر مرحلے کا الگ ثواب روایات اہل بیت کے اندر موجود ہے. اور یقین جانیے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے ہمارا شمار اس قوم میں سے فرمایا کہ جس کی دعا جناب سیدہ نے کی تھی. حسین ابن علی اس دنیا میں آئے, نانا کی گود میں ہیں, جناب جبریل تشریف لے کر آئے, اس سے پہلے رسالت ماں بہت خوش تھے, جناب سیدہ اپنے بابا کا خوش چہرہ دیکھ کر بہت خوش تھی. رسالت ماب کو ایک اور نواسا عطا ہوا، حسین نام رکھا گیا، اللہ نے حسین کا نام حسین رکھا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے رسول کا چہرہ متغیر ہوا اور مسکراہٹ رسول کے چہرے سے غائب ہوئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جناب سیدہ نے دل تڑپ کر ایک بار یہی سوال کیا کہ بابا آپ کے گریہ کا کیا سبب ہے، آپ ابھی تو مسکرا رہے تھے، آج نواسے کی ولادت کا دن ہے، آپ کی گود میں آپ کا نواسا ہے، خوش ہونے کا وقت ہے، مگر رو رہے کیوں ہیں؟ کہا اے سیدہ مجھے جبریل نے آ کر یہ خبر دی ہے کہ رسالت باب ہے اللہ کے حبیب اس نواسے سے بڑا بڑا پیار کر رہے ہیں، کل یہی نواسا ہوگا، کربلا کا بن ہوگا، تین دن کی بھوک و پیاس کے ساتھ آپ کے اسی نواسے کو کربلا کے بن میں مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ سیدہ نے فقط یہی تو سوال کیا، بابا کیا آپ ہوں گے؟ کہا فاطمہ میں نہ ہوں گا۔ کہا کیا علی مرتضی ہوں گے؟ کہا علی بھی نہ ہوں گے۔ کہا کیا میرا بیٹا حسن ہوگا حسین کا بھائی؟ کہا کوئی نہ ہوگا، تیرا بیٹا غریب رہ جائے گا۔ سیدہ نے فقط یہی تو پوچھا تھا نا کہ پھر میرے بیٹے پر روئے گا کون؟ اس فاطمہ کے بابا نے یہ کہا اے میری بیٹی فکر نہ کر، خدا ایک قوم کو جنم دے گا، اس قوم کے بوڑھے تیرے حسین کے بوڑھوں کو روئیں گے، اس قوم کے مرد تیرے حسین کے مردوں کو روئیں گے، عورتیں تیرے حسین کی عورتوں کو روئیں گی، یہ بچے تیرے حسین کے بچوں پر آنسو بہائیں گے۔ خدا کا شکر کیجئے کہ ہمارا تعلق اسی قوم سے۔ عزیزو مگر یہی تو وہ بات تھی کہ جو سید سجاد کو رلائے جاتی تھی بار بار، آقا نے اتنا گریہ کیا کہ کسی سائل نے سوال کر لیا مولا کب تک آنسو بہائیں گے؟ آقا نے کہا تو نے انصاف نہ کیا، یعقوب کا ایک بیٹا آنکھوں سے اوجل ہو گیا تھا، علم امامت سے جانتے ہوں گے کہ زندہ ہے، مگر اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ارے میرے 18 یوسف میری آنکھوں کے سامنے کربلا کے بن میں مار دیے گئے، اگر میں رو نہیں تو اور کیا کروں؟ کہا مولا اب یہ جو آیا تھا یہ مولا کو دلاسا دینا چاہتا تھا، مگر ہر جملے پر مولا کا غم تازہ ہو رہا تھا۔ کہا مولا شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے۔ مولا کہا تو نے سچ کہا، شہادت ہمارے گھرانے کی میراث ہے، مگر کیا یہ بھی ہرانے ہمارے گھرانے کی میراث تھی؟ ارے نبی و علی زادیا بے مکناؤ چادر کے کبھی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام دربد۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا على محمد من ينقلب ينقلبون۔ بار الٰہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ فرش عزا پر جو جو مومنین مومنات اپنی حاجات لے کر آئے ہیں، تمام کی حاجات شرعیہ کو روا فرما، تمام کی مشکلات کو دور فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں امام کے آوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ما تم حسین یا حسین۔